بلکہ اسانید کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور میں نے اپنی گفتگو میں گاہ بگاہ یہ کہنے کی عزت حاصل کی ہے کہ ایک عجیب تصور کے ساتھ صاحبان علم نے، خاص طور پر مفسرین نے، سورہ نساء پر گفتگو جب کرنے کی کوشش کی ہے تو خاص طور پر اس موضوع کو کھول کے رکھ دیا اور اس انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان اگر شبہات میں مبتلا رہا ہے تو، اور اگر شک کی منزل پر ہے تو، دونوں ہی صورتوں میں اب اس کا ازالہ ہو جانا چاہیے، اب اس شک کو دور ہو جانا چاہیے، اب اس شبہ سے انسان کو بلند ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر طبیعت میں ہر وقت کا شبہ ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک بیماری سی بیماری ہے، اس کو تو دور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر علمی اشتباہ ہے، اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ جو علمی ہے، فکری ہے، اور اگر آپ یہ کہیں تھیوریٹیکل ہے، فنڈامنٹل ہے، اصولی ہے، عقائد میں کسی صورت ہے، تو اس کو کسی نہ کسی طرح سے بہرحال دور ہو جانا چاہیے۔ یہی ہے کمال صاحبان علم کی تحریروں سے وابستہ رہنے کا۔ ہاں، ایک صورت اور بھی ہے، ایک صورت اور بھی ہے جس کا مطالبہ کیا جاتا ہے، وہ یہ خاص طور پر پڑھنے والوں سے کہ آپ اپنی رائے بیان کریں۔ میں انتہائی محتاط رہتا ہوں جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، میں انتہائی احتیاط سے کام لیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اتنی رائے زنی ہو چکی ہے کہ اب کسی رائے کی گنجائش نہیں، اب کسی رائے کی گنجائش نہیں ہے، لہذا مجھ سے تو توقع اس بات کی نہ رکھیں اور نہ ہی کریں کہ میں کوئی اپنے دل سے اپنے قیاس کو استعمال کر کے آپ تک ایک مرتبہ اس اسٹیٹمنٹ پر کہ کتاب کافی ہے، ایک رائے اور دینے کی کوشش کروں گا۔ یعنی اتنی مضبوط رائے کا تو آج جو ہم حشر کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اب اس پر کون سی اور ایسی رائے مانگی جائے جس کے نتیجے میں یہ کہا جائے کہ آپ بتلائیے کہ آپ کا خیال کیا ہے، تو پھر خیال کے مقابلے ہی میں اگر ایک اور خیال کو کھڑا ہونا ہے تو اس میں فضیلت کیا ہے، اس میں فضیلت کیا ہے؟ وہ عالم تقیل میں کھڑا ہو گیا، جو کہنا تھا اس نے کہہ دیا، اب عالم تفکر کی منزل ہے۔ دیکھیے، یہ تقیل کا مرحلہ نہیں ہے، اب یہ تفکر کا مرحلہ، مسئلہ، اور اس تعلق سے ایک تذکرہ ہے جس کو ہم اس گھرانے سے لیتے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کتنی دقت ہوئی ہے مفسرین کو صرف یہ بتانے میں کہ اس ذہن کو بنتے بنتے ایک وقت لگا ہے کہ کہیں 11 ہجری میں جا کے یہ ذہن بالغ ہوا، یہ بلوغت تھی اس ذہن کی، ذہن کی بلوغت ہے وہ جملہ، اور ذہن یہاں تک پہنچا کہ اس نے گویا اب یہ کسب کیا۔ یہ اکتساب علمی ہے، یہ اکتساب علمی ہے جو ماحول سے ملا، اور ماحول سے بھی وہ جو ماحول یہود کا مہیا کردہ ماحول تھا۔ تاریخ ہے اس میں، ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا نا کہ کسی کی رائے تو شامل نہیں کی جا سکتی، اٹھا کے کتاب آپ بھی دیکھ لیں، میں بھی دیکھتا ہوں، اور آپ کہیں گے کہ ہاں بالکل صحیح ہے، کچھ ایسا ہی دور تھا جس دور کا میں نے کل تذکرہ کیا کہ تحریف لفظی ہو رہی تھی، تحریف معنوی ہو رہی تھی، آپس کا اختلاف تھا، لفظوں کی نشست و برخاست کا معاملہ تھا، تاویل پر گفتگو تھی، تنزیل کو رد کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کے بعد ایک ایسی منزل آئی کہ جہاں یہود آتا اور آنے کے بعد صحبت اختیار کرنے کے بعد جب واپس جاتا تو رسول کے قول کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی۔ دوران حیات سرکار رسالت مآب تینوں دروازے کھل چکے تھے، اب وہ تحریف لفظی ہو تو اس کا دروازہ کھل چکا تھا اور سرکار نے دیکھ لیا تھا، وہ تحریف تاویل کے تعلق سے ہو رہی تھی،
سرکار نے مشاہدہ کر لیا تھا. قول حدیث کی بات آئی تو تحریف قولی ہو رہی تھی جس کا بارہا اپنی گفتگو میں اعادہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ جیتے جی میرے قول کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور ایسا جو میرے قول کو تبدیل کرے وہ اپنے مقام کو جہنم میں پائے. ظاہر ہے کہ تذکرے میں تذکرہ آیا تو میں نے باقاعدگی سے یہ آپ کو کہہ دیا کہ اب اگر وہ اپنی نشست کو تلاش کرنا چاہتا ہے, اپنی بیٹھک کو تلاش کرنا چاہتا ہے, اپنے بیٹھنے کی جگہ کو تلاش کرنا چاہتا ہے, تو وہ جو میرے قول میں تحریف کرے اب وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پالے. یہ تینوں سلسلے ہیں جو ہمارے دور کے بہترین ترجمہ کرنے والے حاشیوں پر, بہترین تفسیر کرنے والے فٹ نوٹس پر انہوں نے باقاعدگی سے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور جب تذکرہ کیا ہے تو ظاہر ہے یہ تذکرہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ کتاب میں بند ہو جائے, بلکہ اس لیے تذکرہ کیا جاتا ہے کہ کبھی کوئی زیرک دانا ہوشیار عاقل ذرا سی ہمت اگر کرے تو کم از کم ان باتوں کو کھول کر رکھ دے, کم از کم ایسے مجموعوں میں تو کھول دے کہ جہاں پر کھلا ذہن ہو, روشن خیالی ہو, طبیعت یوں سمجھیے کہ اس بات کے لیے آمادہ ہو کہ آج ہم جو سنیں گے وہ صحیح سنیں گے. لہذا اس پوری کیفیت کو میں نے جان کر آپ کی خدمت میں یہ تینوں معروضات پیش کر دی اور یہ کہہ کر پیش کیے کہ اس کا تعلق صاحب تفہیم سے ہے, کوئی اور نہیں ہے, صاحب تفہیم ہے. یعنی وہ ذہن جو بنتے بنتے بن رہا تھا اس ذہن کے تعلق سے بتلانا مقصود اس لیے ہے کہ وہ کہ جس نے اعلان کیا ہے اس نے اعلان آنے واحد میں نہیں کیا, چشم زدن میں نہیں کیا, اچانک نہیں کیا, بے ساختہ نہیں کیا, چونک پڑنے کے بعد نہیں کیا ہے, اس کے اپنی شعوری کوشش کا کامل نتیجہ اور نمونہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو تاریخ کے حوالے کر دیا گیا. احادیث کی بات آئی تو آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے, دیکھیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا اپنی گزشتہ پانچ تقاریر میں اور بارہا استعمال کیا ہے کہ انسپائر ہو رہی تھی یہ عقل عالم یہود سے, انسپائر ہو رہی تھی یہ عقل یہودیوں کی صحبت سے, انسپائر ہو رہی تھی یہ عقل یہودیوں کی دولت سے, انسپائر ہو رہی تھی یہ عقل یہودیوں کی ثروت سے. یعنی دیکھیے یہود بہت سارے ڈائمنشن دے رہا تھا ایک آرڈینری عقل کو, معمولی سطح کی عقل کو بہت ڈائمنشنز دیے ہیں یہود نے. تو ظاہر ہے کہ نصرات کو جیسے گزشتہ کل میں قبول کیا جاتا رہا آج بھی قبول کرنے والے قبول کر رہے ہیں, قبول کرنے والے قبول کر رہے ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہیں. یہاں کوئی بینکر بھی بیٹھا ہوگا, یہاں پر کوئی اکانومسٹ بھی بیٹھا ہوگا, یہاں پہ بہترین معیشت کے تعلق سے گفتگو کرنے والا بھی کوئی بیٹھا ہوگا, وہ آپ کو بتائے گا کہ اس چنگل سے آپ آزاد نہیں ہیں, آپ آزاد نہیں ہیں. یہ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک ہے, یہ اچانک نہیں ہوئی, ذرا کہیں سے انسان نے متاثر ہونا شروع کیا تو بات یہاں تک آئی. مگر کیفیت کیا ہے, اس کی اصل کو جان لیجئے, اس کی حقیقت کو پہچان لیجئے, یہ سلسلہ کیا ہے. اتنے انسپائر ہوئے کہ وہ جب بزم سے اٹھ کے گئے, وہ تو یہودی تھے, وہ تو توریت کے ماننے والے تھے, ان کے تعلق سے تو قرآن نے تبصرہ بھی کیا تذکرہ بھی کیا کہ یہ پورشن آف دا بک کے ماننے والے ہیں, کتاب تو کل نہیں ہے, ان کے ہاتھوں میں کتاب تو نہیں ہے, یہ تو کتاب کے ایک اصل ایک جز کو لے کے یہ کل پر منطبق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے. نہیں, یہ سلسلہ نہیں ہے. ان سے متاثر ہوئے تو اپنی طبیعت میں کیا اب آیا, لفظی تحریف کر دو. ان سے متاثر ہوئے تو اپنی طبیعت میں آیا کہ اب تاویل بدل دو. ان کو دیکھا تو ایک منزل اور کہ اچھا رسول کے قول کو بھی تبدیل کرنے کی گنجائش ہے. اچھا دیکھیے کہ انسپریشن ہے یہ, میں آپ سے اس کر رہا ہوں, انفلوئنسز بڑے بہت اہم رول پلے کرتے ہیں انسان کی زندگی میں, جس کو سمجھنا چاہیے. ہم یعنی اس تعلق سے نہ فرار چاہتے ہیں نہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں. یعنی آپ اگر آج اتنے مضبوط ہیں تو آپ مانو آپ ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اس چیز کو کہ آپ کتنے مضبوط ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, یا آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، یا آپ اپنی مضبوطی کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ بس ہم یوں ہی شاید ہم مضبوطی پیدا ہوئے، نہیں، یہ کسی کی دعا ہے، ابھی تذکرہ کیا، شعرا بیٹھے ہیں، ابھی تذکرہ کیا ہے، یہ دعاؤں کا تذکرہ ہے جس میں آپ پلے بڑھے آگے نکلے آگے چلے، یہ نہیں، جیتے ہیں آپ اسی دعا کے سہارے، مرتے ہیں آپ اسی دعا کے سہارے، ہم دعاؤں کے اثر سے باہر نہیں ہیں۔ میں نے کل بھی گفتگو کی، آج بھی کر رہا ہوں کہ جہاں یہ دعائیں حصے میں نہ رہی ہوں تو وہاں ظاہر ہے کہ ماحول نے ان کی پرورش کی، ماحول نے ان کی پرداخت کی، ماحول نے انہیں پروان چڑھایا، ماحول کے سورج میں ان کی نشو نما ہوئی۔ مگر وہ کیا کریں کہ ان کو معلوم نہیں کہ یہ سورج ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اس کے لیے ایک تاریک رات بھی ہے، اور تاریک رات کبھی کبھی انسان کا کل مقدر بن جاتی ہے۔ یہ میں اپنے تمام تر احساسات کے ساتھ اس مجلس میں آپ سے مخاطب ہوں اور گفتگو کر رہا ہوں۔ دیکھیے کیا ہوا، انسپائر ہوئے تو اب انسپائر یہ کہہ کے ہوئے، اچھا ہمارے پاس سے اٹھا، رسول کے قول کو لیا اور اس نے جا کے ذرا سا آگے بڑھ کے بدل دیا۔ تو یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی امکان ہے، یہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی اپنایا جا سکتا ہے، اس کو بھی فالو کیا جا سکتا ہے۔ آرڈینری عقل ہے، دیکھیے آرڈینری عقل سے آپ ایکسٹرا آرڈینری کا تقاضا نہیں کرتے، معمولی عقل سے غیر معمولی کا تقاضا کرنا وہ انتہائی جہل ہے۔ نہ کریں آپ، نہ کریں آپ، کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جن کو تمیز نہ ہو واحد اور احد کی، جو نہ جانتے ہوں کہ توحید کیا ہے اپنے آپ کو آل ابراہیم میں کہنے کے بعد، جو زمانے سے اتنا متاثر ہوتے ہوں کہ ایک بت ہے تو اس کی پرستش، 360 ہے تو اس کی پرستش، مسلسل بتوں کے آگے سجدہ کرنا، اور میچیور ہو کر، میچیور ہو کر، یعنی جب جسمانی اور عقلانی بلوغت اپنے انتہا سے گزر گئی تب اللہ سمجھ میں آیا، تو جس کی زندگی میں اللہ اتنی تاخیر سے آیا ہو، تو آپ توقع یہ کریں کہ محمد اس کی زندگی میں آ جائے، آپ توقع یہ کریں کہ علی اس کی زندگی میں آ جائے، آپ توقع یہ کریں کہ اولاد علی اس کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے ایک اور عمر چاہیے ان جیسوں کے لیے۔ یہ دیکھیے، اس میں کوئی خطیبانہ یعنی سرشت نہیں ہے میری، یہ کچھ اور کیفیت ہے، یہ آپ کی بڑی ہی یوں سمجھیے محبت ہے کہ جو آپ تعریف کرتے ہیں، مگر یقین جانیے کہ طالب علم کے احساسات ہیں جو آپ تک پہنچ رہے ہیں، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ 40 برس یعنی مبعوث ہوئے، سرکار رسالت مآب تو کہنے لگے ہم جیسا ہے، یہ فکر آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ ہم جیسے کی فکر آپ سے، یعنی ہم خاطی، ہم گناہ کرنے والے، ہم مسلسل خطا میں مبتلا رہنے والے، ہم عدوان اور عصیان کی منزلوں پہ سانس لینے والے، تو اب کیفیت یہ ہو گئی کہ ہاں یہ تو ہم جیسا ہے۔ یہ نسبت یوں ہی نہیں دی، یہ نسبت یوں ہی نہیں دی، یہ نسبت یوں ہی نہیں دی ہے کہ بھائی یہ ابھی ہمارے درمیان، دیکھو یہ تو ہمارے درمیان، جو ہمارے درمیان ہوگا وہ ہم جیسا ہوگا، اتنے ماحول سے متاثر تھے، اتنے ماحول سے متاثر تھے، مطلب وہ غیر معمولی کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے درمیان کوئی غیر معمولی بھی آ سکتا ہے، نہیں، انہوں نے کہا ہم جیسا ہی ہوگا، ہم جیسا ہی ہوگا۔ یہ تصورات کے ساتھ وہاں توحید اور توحید خالص کی طرف بڑھتے ہوئے، تو اب جہاں اتنی عمر چاہیے سمجھنے کے لیے پیدا کرنے والے کو، تو پیغام لانے والے کے تعلق سے بھی تو کچھ وقت دیں گے نا، مگر کیا کریں، عمر کو اٹھا کے دیکھیں تو ظاہر ہے وہ تو ختم ہونے والی ہے، کسی نہ کسی مرحلے پہ ختم ہو گئی۔ ایک گریز دیجئے، وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ اس عالم میں ہوں گے کہ جہاں رسول کو پہچاننے کی منزل پر ہوں گے، نہ پہچان سکے، اسی لیے تو کہا نا کہ یہ شخص ہزیان بک رہا ہے،
یہ ایک عجیب و غریب بات ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کا تذکرہ ہے, اور اس تذکرے کو میں آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ظاہر پہچاننے کی ایک پوری کیفیت کے نتیجے میں یہ فقرہ ہے, اور جب یہ فقرہ ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑتا ہے, اور جب اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے تو کیفیت پھر عجیب ہو جاتی ہے. اپنوں ہی کے ہاتھوں انسان مارا جاتا ہے, غیر نہیں مارتا, پھر غیر نہیں مارتا, غیر نہیں, اپنے ہی انسانوں, اپنے ہی جیسے, اپنے ہی طرح کے, اپنے ہی عقیدہ, اپنے ہی مسلک کے انسانوں سے پھر ان کی موت آتی ہے, اور اس طرح سے دنیا سے چلے جاتے ہیں. وقت گزر جاتا ہے, بات یاد رہ جاتی ہے. یہودی نے جب ایک مرتبہ اٹھ کے اس بزم سے قول رسول میں تحریف کی تو انسپریشن ملی. انسپریشن کیا ملی؟ پہلی چیز جو قانونی طور پر نافذ ہوئی بعد وصالِ سرکار رسالت ماں, وہ یہ تھی کہ کوئی حدیث بیان نہیں کرے گا. میری بات کو بہت غور سے سنیے, میری بات کو بہت, یہ چار مرحلے تھے, یہ ایک مرحلہ نہیں ہے. آپ نے پہلا شدید ترین مرحلہ سنا ہے مجھ سے ایک فقرے میں, اب کوئی حدیث بیان نہ کرنا, یعنی خلیفہ اول کے تعلق سے تو یہاں تک کہا گیا کہ بیٹی کے پاس 500 حدیثیں جمع تھیں, کہا دے دو دے دو, اور اس کے بعد تذکرہ کیا کرنے والوں نے لے کے. نہ صرف یہ کہ پوچھنے والی نے جب پوچھا کہ کیوں لیتے ہیں یہ حدیثیں, بڑی محنت سے میں نے جمع کی ہیں, کہا نہیں ہم انتشار فکر و نظر نہیں چاہتے, ہم امت کو منتشر ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, تو کیا کیا جائے؟ جلا دیا جائے. تو ظاہر ہے صحیح ہے, صحیح ہے, طبیعت میں احراق, طبیعت میں جلانا, طبیعت میں جلانا. قرآن آپ جلائیں, دروازہ آپ جلائیں, حدیث آپ جلائیں. کیوں؟ یہ وہی کر سکتا ہے جو از خود جل رہا ہوتا ہے. ورنہ ہمارا کیا کام یہ جلانے جلانے سے, ہمارا کیا تعلق, ہمارا کیا کام, ہم کیوں جلائیں گے اور کیوں جلیں گے, کیا ضرورت ہے ہمیں اس مرحلے سے گزرنے کی؟ تو وہاں پر پہلا حکم آیا ہے, آفٹر سیزنگ دا پاور. میں مجھے لفظ سیز استعمال کروں گا, ذرا سی انگریزی سے میری بھی تو واقفیت ہوگی نا آپ کی صحبتوں میں, آپ کی صحبتوں میں ظاہر ہے کہ اگر میں ہوں تو اس میں اس لفظ کو تو میں استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے طاقت کا استعمال کیا اور طاقت کا استعمال اس طرح سے کیا, اب کوئی حدیث بیان نہیں کی جائے گی. یہ اولین صدر اول میں بعد وصال سرکار رسالت ماں پہلا قانون کے تعلق سے اگر میں اس کو کہوں کہ ایک اجرا, ایک اجرا, آئین تو اپنی جگہ ہوگا مگر یہ فرمان جاری کیا گیا اب حدیث نہیں بیان ہوگی. اور کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اب جب اصول و ضوابط کو معین کرنے کا وقت آیا اور فقہ کی تدوین پیش نظر ہوئی تو کہا کہ کچھ حدیثوں کو کھلا رہنے دو, اس لیے کہ کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. میری بات کو بہت غور سے سنیے, مجھے بہت, میرے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے. اگر آج کی تقریر اس طرح سے چلی جائے گی تو تین تقریریں اور ہیں ظاہر ہے کہ عنوان پر میرے لیے مشکل ہو جائے گی. میں آج اس مسئلے پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اور پہنچانا چاہتا ہوں جس کے نتیجے میں ایک فیصلہ کر کے اٹھیں کہ یہ کیا ہوا, کیا آخر یہ ہوا کیا. پہلے فریز کر دو, کوئی حدیث نہیں, کوئی قول رسول کا نہیں, نہیں ہمیں نہیں چاہیے, اس لیے کہ ظاہر ہے ہم تو ابھی تو کہہ کے چلے تھے کہ کتاب کافی ہے, تو اتنی جلدی اگر ہم یہ اپنے سٹیٹمنٹ کو واپس لے لیں گے تو ظاہر ہے کہ ایکسپوز کون ہوگا, ہم ہی ہوں گے. تو لہذا انہوں نے کہا نہیں حدیث نہیں, بیٹی سے لے لیا. یہاں تک کہ میں عجیب بات عرض کروں آپ سے, ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ یہ تم, یہ جتنی حدیثیں تم نے خلیفہ ثانی کے بعد نقل کی ہیں ان کی زندگی میں تم نے نقل نہیں کی, عجیب بات ہے، تاریخ ہے یہ، اس تاریخ کو یاد رکھیے، اس تاریخ کو یاد رکھیے. ابو ہریرہ سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ تم نے جتنی احادیث کو نقل کیا خلیفہ ثانی کی زندگی میں تم نے نقل نہیں کیا. کہا اگر میں نقل کرتا تو میری کھال ادھیڑ دی جاتی. یہ ابو ہریرہ ہیں کہ حدیث کے معاملے میں اتنے سخت ہیں خلیفہ ثانی، مگر جب ذرا سی بات آ گئی اور اب جب دیکھا کہ کچھ فیصلے کرنے ہیں، اور فیصلے ظاہر ہے انہوں نے ہی تو کرنے ہیں نا کہ جو مسند خلافت پر بیٹھے ہیں، ابھی تو تازہ تازہ جھگڑا ہے علی سے، تو ظاہر ہے ابھی تو اپنے آپ کو منوانا ہے، اسرٹ کروانا ہے کہ ہم جانتے ہیں. تو اب جب دیکھا کہ نہ دائیں نہ بائیں تو کیا کیا جائے، ایک مرتبہ پھر شورائی نظام، اس نے ایک فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ کچھ حدیثوں کو جن کا تعلق اصول فقہ سے ہو ان کو ذرا سا کھولو، ان کو ذرا سا کھولو، اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جس کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ کافی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کھول دو. یہ تحریک چلی، اب اس تحریک میں ایک تیسری منزل آئی، اور وہ تیسری منزل یہ تھی کہ ٹھیک ہے اصول و قواعد فقہ کی احادیث کو تو کھولو، مگر یاد رکھو کوئی ایسی حدیث نہ کھل جائے جس میں علی کے فضائل کا تذکرہ ہو. یہ تاریخ ہے. آپ اگر تدوین حدیث کی کوئی تاریخ رکھنا چاہتے ہیں نا، تو وضع حدیث کی بھی ایک تاریخ ہے. وضع بنانا، گھڑنا، ڈھالنا، سانچے میں پیرونا، یعنی اب میں جو جتنے لفظ استعمال کروں، یہ بیٹھے ہیں یہاں پہ سب اردو لغت کو حفظ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے کہ اس کا مطلب کیا ہے، وضع کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے، خود پوچھئے. لیکن عربی زبان میں وضع کرنے کا مطلب بنانا، براہ راست بنانا، بنانا. اس کو اگر بیک ٹرانسلیشن کر دیں تو مینوفیکچرنگ ہے، یہ ایک انڈسٹری ہے، یہ ایک پوری صنعت ہے یہ، اور بڑی ہی اس میں یوں سمجھیے کہ انسان کا جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت ہی حراف ہونا ضروری ہے اس میں. صنعت و حرفت، گزارے انتہائی حراف ہونا چاہیے انسان کو اس صنعت کو سمجھنے کے لیے. اور جب انسان ایک مرتبہ اس منزل پر آ جائے تو انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو فروزن احادیث ہیں ان کو تم ڈی فریز کرو، ان کے ٹیمپریچر کو لو کرو، میلٹ کرو، عوام کے نہیں، عوام کے حوالے نہیں کرنا ہے، ہمارے حوالے کرو، کیونکہ فیصلے ہم کر رہے ہیں، ہم فیصلے کر رہے ہیں، اب ہم اپلائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو اب اس میں بھی اتنی احتیاط رہی کہ کہیں علی کے فضائل باہر نہ آ جائیں، علی کے فضائل. اب دیکھیے کتنی احتیاط، کس کس یعنی مرحلے پر احتیاط کی ضرورت ہے، کس کس مرحلے پر احتیاط کی ضرورت ہے کہ احتیاط احتیاط میں پوری قوم کا جنازہ نکل گیا، پوری قوم کا جنازہ نکل گیا. ایک رسول کا جنازہ کیا اٹھا کہ پوری قوم کا جنازہ نکل گیا. آپ نے حدیث میں اتنے اپنے آپ کو یوں سمجھیے کہ اس اہتمام سے پابند کیا کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا. اور اس کے بعد ایک چوتھی منزل ہے، اس کا علماء نے تذکرہ کیا ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم نہیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیے التفریق والتحریف فی الاسلام، اٹھا کے جا کے کتاب دیکھیے، کتاب دیکھیے. ظاہر میں نے کہا نا سند کے بغیر گفتگو کرنے میں لطف کیا آئے گا، لطف کیا آئے گا. آپ ورنہ یہ کہیں گے کہ آپ کی ذاتی ایک ایویلویشن کا نتیجہ، کیا ضرورت ہے مجھے ذاتی ایویلویشن کرنے کی، جب کہنے والے بڑی بڑی باتیں کہہ کے جا چکے. میں تو صرف بیان کر رہا ہوں، کھول کے بیان کر رہا ہوں، یہ بیان گفتگو ہے، کھلی ہوئی گفتگو ہے، صریح گفتگو ہے، روشن گفتگو ہے. نشاندہی کر رہا ہوں اور بتلا رہا ہوں، کتاب کے حوالہ دے کر بتا رہا ہوں کہ ذرا سا دیکھیے کہ اب جب علی کے فضائل و مناقب کسی حدیث کا حصہ نہ بنے تو اس کا چوتھا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے. سب عقل مند بیٹھے ہیں یہاں پہ دیکھیے، مگر ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حراف نہیں ہیں، ہم طبیعتاً یعنی ہم کسی شے کو بنانے والے نہیں ہیں،
ہم تشکیل دینے والے نہیں ہیں،
ہم تو قبول کرنے والے، حق سے قبول کرنے والے،
ہم حق سے قبول کرنے والے. انہوں نے کہا دیکھو تیسرا مرحلہ تو یہ ہے کہ فضائل بیان نہ ہو، مگر چوتھا مرحلہ یہ ہونا چاہیے اس کا کہ اگر کوئی فضیلت کہیں دبے پاؤں نکل بھی گئی ہو تو کاؤنٹر ایسی حدیث آنی چاہیے کہ جس میں علی کی اگر ایک فضیلت تو معاویہ کی 10 فضیلتیں بیان ہونی چاہیے.
تاریخ ہے، بہت تکلیف دہ تاریخ ہے، یہ بہت تکلیف دہ. جہاں صدر اول میں حدیث کو موضوع کرنے کے حوالے سے اس بنیاد کو رکھا گیا ہو، صدر اول میں، ابھی بنو امیہ کی امپائر نہیں آئی، ابھی بنو عباس نہیں آئے. مجھے نہیں معلوم اس تقریر کے بعد میرا کیا حشر ہوگا، مگر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بنو امیہ نہیں آئے، بنو عباس نہیں آئے، مگر اتنے چالاک اور اتنے زیرک اور اتنے دانا اپنے اپنے مقام پر کہ انہوں نے پورا موقع دیا کہ دیکھو کبھی آنے والے کل میں حدیث کے تعلق سے کسی سنت کو قائم کرنا ہو تو اس راستے کو فالو کرنا جو راستہ ہم تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ایک نہیں، دو نہیں، تین، کم از کم تین کی تو ابتدا میں یہ کوشش کہ اس طرح سے احادیث کے سلسلے کو بیک وقت رسول کی حدیث جو مستند ہے وہ نہ پہنچے، فقہ کے تعلق سے وہ جو ہماری طبیعت پر اور ہمارے مزاج کے مطابق ہو، فضائل علی کے کہیں نکل نہ جائیں، اور پھر اگر نکل چکے ہوں تو وہ جو ہماری باقیات ہیں ان کے فضائل تشکیل ترتیب دے دیے جائیں. یہ بائی فولڈ، ٹرائی فولڈ، اب اس کو جتنے فولڈ کرتے چلے جائیں. یہ کیا عظیم کوشش ہو رہی تھی، کیا عظیم. مگر ایک کام نہیں ہو رہا تھا، کام کئی ہو رہے تھے مگر ایک کام نہیں ہو رہا تھا، کسی طرح قرآن کا علم حاصل کر لیں. آپ سمجھ رہے ہیں کتنا آسان ہے؟ یعنی دیکھیے دماغ دوسری طرف چل رہا ہے لیکن کتاب الہی کی طرف نہیں آتے، کتاب پڑھنے پر آمادہ نہیں ہوتے، کتاب پر نظر نہیں دوڑاتے، کتاب کے بیانات کی گفتگو نہیں کرتے، کتاب کی آیات کا تذکرہ نہیں کرتے. یہ مزاج ہے، مگر دوسری طرف کچھ اور ہے، دوسری طرف کچھ اور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ پہلی ہی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی گئی تو اب وہ جو عرب کی حمیت ہے اور حمیت جاہلیہ ہے کہ ہم اپنی خون نہیں بدلیں، ہم اپنی طبیعت سے باز آنے والے نہیں ہیں، ہم اس چیز کے منکر نہیں ہو سکتے، جو ہم نے کہہ دیا وہ ہم نے کہہ دیا، مگر اسلام نے بس اتنا کہا دیکھو اس کو کہنا نہیں کہتے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. لیکن اب اس کا انجام کیا ہے یہ کوئی اور بتائے گا؟ نہیں، قرآن بتائے گا، قرآن بتائے گا. قرآن نے کہا والذین کفروا بآیاتنا سنصلیہم نارن، جو ہماری آیتوں کی نہ صرف یہ کہ تکذیب بلکہ آیتوں کا منکر ہو جاتا، تو اس کے لیے ایک راستہ دکھایا قرآن نے، سنصلیہم نارن، ہم ظاہر ہے کہ اس کو جہنم تک لے جائیں گے. والذین کفروا، جو کفر اختیار کرتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیتوں سے، سوف نسلیہم نارن، اور کیا کیفیت ہے؟ کیفیت بھی سن لیجئے، کیفیت عجیب و غریب کیفیت ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، اور وہ تذکرہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کو جہنم تک ہم لے جائیں گے، بلکہ یاد رکھیں ہم کیا کریں گے کلما نزجت جلودہم جلودن غیر یذوق العذاب، سورہ نساء. اب یہ میں اپنی عنوان کی آیت کے بعد ایک دوسری آیت، یعنی درمیان کی ایک آیت، اس کے بعد کی ایک اور آیت، ہم کیا کریں گے؟ ہم جہنم تک پہنچائیں گے، اور جو ان کی جلد ہے نا،
جو ان کی جلد ہے اس پوری جلد کو ہم آگ کے مزے سے تاپیں گے کہ جس کے نتیجے میں آگ اس جلد کو کھا جائے گی. عذاب ختم نہیں ہوا, آگ اس جلد کو کھا جائے گی, پھر ایک نئی جلد آئے گی اور آگ پھر اس جلد کو کھائے گی. اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ عذاب کا ذائقہ چکھیں. لَيَذُوقُ الْعَذَابَ,
عذاب ایک ذائقہ رکھتا ہے, عذاب کا ایک ذائقہ ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے.
كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ جُلُودًا بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا, ہم بدلیں گے,
ایک جلد جلے گی ہم اس کو بدل دیں گے دوسری جلد سے,
اور دوسری جلد سے بدلنے کی وجہ یہ تاکہ یہ وقتاً فوقتاً عذاب الہی کا مزہ چکھتے رہیں.
یہ عذاب ہے عذاب, اور مسلسل عذاب ہے, ذائقہ ہے عذاب کا, انہیں چکھنا ہے. انہوں نے کفر کیا ہماری آیات سے, انہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں سے, انہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی. تو اب نتیجہ سامنے ہے, نتیجہ سامنے ہے, اور کیفیت یہ ہے کہ اب اس میں کمی ہونے والی نہیں ہے. عجیب سوال کر دیا, دیکھیے کہاں سے کہاں بات آ گئی. ابن ابی الاوجا نے سوال کر دیا امام ششم سے.
ایک مرتبہ آواز دے بلند.
اور سوال بھی عجیب سوال کر دیا, اور یہ کہا کہ مولا یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں, سمجھ میں نہیں آتی ایک بات. دیکھیے کیا عجیب بات ہے, عجیب بات, کہا سمجھ میں نہیں آتی ایک بات. اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ پروردگار کی حکمتوں میں ظاہر عدالت تو ہے, عدالت کے بغیر کام تو نہیں ہوتا. یہ ما ذنب لغیرن, یہ بتائیے مولا کہ یہ دوسری جلد کا قصور کیا ہے. دیکھیے عجیب بات ہے یہ, کتنی عجیب بات ہے. آپ نے کہا جلد کے بعد جلد بدل دی جائے گی, نئی جلد کو عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا. تو یہ وہ جو ایک غیر ہے, وہ جو ایک بعد میں آنے والی ہے, وہ جلد جو اب جلد پر ایک تہ چڑھانے والی ہے, وہ جلد جو ایک جلد کے پگھلنے کے بعد اس کے جسم پر آنے والی ہے, یہ جسمانی عذاب ہے. یہ اس میں کہیں اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سی مطلب یہ زبان استعمال کی جا رہی ہے. ہمیں سر سید احمد خان کے ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا سیویئر عذاب ہے یہ پنشمنٹ کا کہ سیویئرٹی کو دیکھیے آپ, شدت کو دیکھیے, اس کی انتہا کو دیکھیے آپ, اور سوال کو دیکھیے آپ. کیا قصور ہے نئی جلد کا جس نے پرانی جلد کی جگہ لی؟ اس کا قصور کیا, اس کا گناہ کیا ہے؟ عادل ہے وہ, عادل ہے وہ, کیسے دیتا ہے؟ کہا یہ تیرا سوال تھا ختم ہو گیا. دیکھیے یہ طریقہ ہے, مکمل ہو گیا سوال. ہاں مکمل ہو گیا, اب ظاہر کہنے کی گنجائش تو نہیں ہے. نہیں, کہا تو نے کبھی ایک اینٹ بنانے والے کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا ہے. کہا دیکھا ہے کہ سانچا اس کے پاس ایک ہوتا ہے؟ کہا دیکھا ہے. کہا دیکھا ہے کہ وہ اپنی ہی اینٹ کو بناتا ہے, اپنی ہی اینٹ کو ریزہ ریزہ کرتا ہے, پھر اس اینٹ کے ریزوں کو دوبارہ اسی سانچے میں ڈال دیتا ہے. تو کہنے کو تو پھر نئی اینٹ بنی, مگر مٹیریل وہی ہے, وہ غیر نہیں ہے, اس کا نئی ہے, جدید ہے, کوہنا نہیں ہے, مگر اس نے اپنے آپ کو اس کا غیر اس طرح سے بنایا کہ سانچا اس میں وہ ایک مرتبہ آ کے ڈھل گئی. تو اس گفتگو کو ظاہر برسر راہ یہ تذکرہ تھا تو اسے میں نے تذکرہ کر دیا کہ پوچھنے والوں نے یہاں تک پوچھا کہ عذاب کا ذائقہ نئی جلد کو کیوں, پرانی جلد کا قصور تھا, پرانی جلد کا قصور تھا, نئی کو کیوں, ہمارے آبا کا قصور تھا ہمیں کیوں. ایک سانچے میں اگر ڈھلے ہوئے ہو اور اگر سانچا تبدیل نہیں ہوا تو عذاب ملتا رہے گا.
آپ سمجھ رہے ہیں نا,
میری بات کو ذرا سا میرے نوجوان سن لیں, بزرگ تو میرے بڑے, یوں سمجھیے کہ میں اس تعریف کو دعا سمجھتا ہوں. یہ دعا ہے, یہ دعا ہے, جہاں جہاں ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں دعا دے رہے ہیں, ان کا طریقہ ہے, یہ دعا دینے کا ان کا طریقہ. میں عرض کروں آپ سے, اسی لیے کہتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں گزشتگان کو ذرا سا دیکھو, بزرگان کو ذرا سا دیکھو, کیا کیفیت ہے جس سانچے میں وہ ڈھلے ہیں. کہیں کوشش بھی نہ کرنا, اس لیے کہ کوٹنے والا پھر کوٹ کے اسی سانچے میں بھر دے گا, اور پھر تم پوچھتے ہی رہ جاؤ گے کہ ہمارا قصور کیا تھا, ہماری خطا کیا تھی, ہماری تقصیر کیا تھی. ذرا سا تو بدلتے, ذرا سا تو بدلتے, ذرا سی ہمت کا تو مظاہرہ کرتے. بہت دیر نہیں ہوتی اگر صبح عاشور کو ہو رہا جائے, اس لیے کہ وقت عصر تک کا ہے. 1432 میں آ جاؤ, وقت قیامت تک کا ہے. آؤ تو صحیح, آؤ تو صحیح, سانچے کو بدلو تو صحیح, طبیعت میں ایک تبدیلی لاؤ تو صحیح, ذرا سا دیکھو تو صحیح کہ کیا کہا جا رہا ہے. ارے تمہیں بچانے کی بات کی جا رہی ہے, کسی اور کو نہیں, کسی اور کو نہیں. نعرے جہنم سے بچانے والی فاطمہ, بچا لے جانے والی, آگ سے بچا لے جانے والی, آگ سے. ذائقہ کیوں چکھیں گے, کاہے کے لیے, کاہے کے لیے. ہاں لیکن اگر یہ طے کر لیا کہ ہم اسی سلسلے پر باقی رہ کر مصر رہیں گے, اصرار کرتے رہیں گے, آمادہ رہیں گے اور آمادہ کرتے رہیں گے کہ جو انہوں نے کیا درست کیا, تو نتیجے میں یہ ہے کہ جلد تبدیل ہوگی, پھر اس کو ایک اور مرتبہ ذائقہ عذاب کا چکھنا ہوگا. کچھ بھی کہیے, یہ باقی رہنے والا عذاب ہے, مستقل عذاب ہے, اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. جب یہ میں نے عرض کر دیا تو ظاہر ہے کہ ایک طرح سے آج کی تقریر میں اس موضوع کو جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مطالعے میں لائیں, ایک پوری پروگریسو کوشش ہے کہ کسی طرح سے اس اسٹیٹمنٹ پر کہ جو اسلام کے قائدین اولین نے دیا تھا, یہ کہہ کر کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے, صرف مطالبہ کرتا ہوں اس بات کا کہ اپنی گفتگو میں کبھی بھی اس کا تذکرہ کریں تو بغیر مطالعے کے نہ کریں, اور مطالعہ کریں تو دیکھیں کہ یہ مزاج, اس نے سلوک کیا کیا قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ. بڑی مشکل سے ایکسپٹنس ہوئی ہے, بڑی مشکل سے, بہت دیر بعد. کیوں؟ دیکھیے اب چونکہ بات میں بات آ رہی ہے تو مجھے کہنے کی اجازت دیجئے, کہاں ان کی زندگیوں میں حدیث کا اثر و نفوذ ہوا آپ کو معلوم ہے؟ کچھ سنوں سال پر نظر رکھتا ہے. کسی نے پوچھا کہ 80 ہجری میں ابو حنیفہ پیدا ہوئے ہیں, پیدا, اس سے پہلے مسلمان باد سرکار رسالت مال 70 سال جیتے رہے, کس کی فقہ پہ چلتے تھے؟ حدیث فریز ہو چکی تھی, حدیث فریز ہو چکی تھی. دوسری بات یہ, اصول میں, تدوین میں اس کو استعمال کیا جا رہا تھا مزاج کے مطابق. علی کے فضائل کو روکا گیا حدیث سے, اور پھر یہی نہیں بلکہ بنی امیہ کے دور میں تو وضع احادیث کا ایک کارخانہ کھل گیا. 80 ہجری میں ابو حنیفہ آئے, 150 ہجری میں دنیا سے گئے. ابھی میری بات کو بہت غور سے سن لیجئے, ابھی بخاری نہیں ہے, بخاری نہیں ہے, مسلم نہیں ہے, ترمذی نہیں ہے, نسائی نہیں ہے, ابو داؤد نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. یعنی پہلے ائمہ اربعہ کا دور ختم ہوگا, تب کہیں جا کے یہ محدثین نظر آئیں گے. اتنی تاخیر سے تو آپ کی زندگیوں میں حدیث آئی, ہمیں آپ بتائیں کہ یہ صحیح ہیں,
ہمیں آپ بتائیں کہ یہ فقہ حنفی, ہمیں آپ یہ بتائیں یہ شافعی, یہ مالکی, یہ حنبلی, سب سر آنکھوں پر. میں تو ان بیچارے مسلمانوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جنہوں نے 70 برس تک ظاہر ہے سرکار رسالت ماں کے بعد اور نعمان ابن ثابت کی ولادت تک جنہوں نے کسی نہ کسی طور پر تو وضو کیا ہوگا نا, کسی نہ کسی طور سے نماز تو پڑھی ہوگی نا, کوئی تو طریقہ زکات کا ہوگا, کوئی تو معاملہ عشر کا ہوگا, صوم اور حج کا کوئی تو سلسلہ ہوگا, زندگی گزر ہی رہی ہوگی نا. تو اگر ان 70 برسوں میں اگر مسلمانوں کو کسی فقیہ اکبر کی ضرورت نہ ہوئی, اگر ان 70 برسوں میں کسی مسلمان کو ائمہ فقہا کی ضرورت نہیں ہوئی اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کو ضرورت رہی ہو, تو مجھے بتائیے وہ کیسا ہے آج کا مسلمان. اگر جس سے یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ تم میں اور ان میں مطابقت کیا ہے, تم میں اور ان میں تطابق کی صورت کیا ہے, تم میں اور ان میں موازنے کی کیفیت کیا ہے, تمہاری فقہ ظاہر ہے شروع ہو رہی ہے نعمان ابن ثابت کے میچیورٹی کی ایج سے, لیکن کیا بات ہے کہ انس ابن مالک کو تمہاری فقہ کی ضرورت نہیں ہوتی. حدیث لو انس ابن مالک سے, فقہ لو ابو حنیفہ سے, حدیث کا دینے والا پہلے اس کو کوئی نہیں مانتا اور اس حدیث پر فقہ کی تدوین کرنے والا وہ امام ہے اور اس امام کو فقیہ بھی کہتے ہیں اور اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص مسلک کا امام بھی رہا. ظاہر ہے فقہ کا امام ہے, ہمارے پاس ہم یہ تخصیص نہیں کرتے, ہمارے پاس اس طرح کی تخصیص نہیں ہوتی کہ حدیث کا امام یہ, فقہ کا امام یہ, اصول کا امام یہ, تاریخ کا امام یہ, جغرافیہ کا امام یہ. ارے بھائی اتنے امام ہم کہاں لے کر جائیں گے, ہمارے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. اسی لیے ہمارے پاس یہ گنتی 12-14 سے زیادہ نہیں ہے. آپ کی سماعت پر, آپ کے دل و دماغ پر بار نہیں ہوتی یہ گنتی. دیکھیے انگلیوں پہ گن لیجئے, اگر 12 بھی کہا تو ایک ہی ہاتھ میں آ جائیں گے, 14 بھی کہیں گے تو ایک بھی ہاتھ میں آ جائیں گے. ہم اب اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے, یہ ہاتھ کا معاملہ ہے, یہ ذرا سا معاملہ ہے. چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیجئے گنتی, ایک ہاتھ میں آپ کو 14-15 گن کے دکھا دے گا, اس سے زیادہ کی گنجائش بھی نہیں ہوتی اور آپ اسے کہہ بھی نہیں سکتے. وہ کہے گا کہاں تک مجھے لے جا رہے ہیں, کاہے کے لیے مجھے پریشان کر رہے ہیں, یہ حیرانی میں مجھے کاہے کے لیے مبتلا کرتے ہیں. بچہ تو حیران ہونا نہیں چاہتا مگر تاریخ پوری حیران کھڑی ہوئی ہے کہ گنتی ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ حدیث کے امام بعد میں, حدیث فریز پہلے, فقہ یوں سمجھیے کہ اب سن لیجئے, وہ بھی سن لیجئے, اس کو بھی سن لیجئے, آخری چند منٹ ہے کہ جس میں تذکرہ کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے تعلق سے تدوین حدیث کا باب 303 ہجری میں جا کے نسائی کی موت پہ ختم ہوا. 303 کتنا چھپایا تھا کہ نسائی کو کوشش کرنی پڑی 303 ہجری تک حدیث کو لینے, حدیث کو جاننے, حدیث کو پہچاننے میں. یہ مشکلوں کا وقت گزارا ہے. دیکھیے محدثین کی میں فہرست میں آنا نہیں چاہتا, ان کا مقدمہ بھی نہیں لڑ رہا ہوں, مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ مشکلیں کیوں ہوئی نسائی کو, یہ 303 ہجری تک کی مشکلیں کیوں ہو رہی ہیں. کسی طرح سے وہ حدیث ہے جنہیں فریز کر دیا گیا, کسی طرح سے وہ حدیثیں پہنچ جائیں اور یہ حدیثیں پہنچی 303 ہجری. اب مغرب اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے, مشرق اس کا کس طرح سے مطالعہ کر رہا ہے, مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, مگر مسلمانوں کے لیے 303 ہجری میں آخری مستند حدیث نسائی کا حصہ بنی. مظاہرے کے نسائی کی کاوش کا حصہ بنی. ہم کسی بھی صورت, دیکھیے میں ایک آخری جملہ ہے, ہم کسی بھی صورت نہ کتاب کے تعلق سے جمع کے موضوع پر, نہ حدیث کے تعلق سے تدوین کے موضوع پر, ہم کسی قلا کو, کسی وائڈ اسپیس کو, کسی ایمٹی اسپیس کو پسند نہیں کرتے.
ہم پسند نہیں کرتے, ہم پسند نہیں کرتے, ہم اس سیل رواں کو کہیں روکتے نہیں, ہم نہیں روکتے, ہم کہتے ہیں یہ دریا ہے بہ رہا ہے بہنے دیجئے, بہ رہا ہے بہنے دیجئے, آپ اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی کوشش نہ کر دیجئے جس کے نتیجے میں آپ اس کے بہاؤ میں رکاوٹ بن جائیں, ہم نہیں چاہتے, ہم نہیں چاہتے. تو ہمارے پاس نہ جمع قرآن کا مسئلہ رہا, نہ ہمارے پاس تدوین حدیث کا وہ اصولی مسئلہ رہا جو ائمہ فقہا کے پاس رہا. سورس کی بات آئی تو قرآن کے تعلق سے سورس ملی تو علی کا نام پہلے آپ کے ذہن میں آ گیا, حدیث کے تعلق سے سورس اولین سورس, آپ نے کہا جو جمع قرآن کرتا ہے کر رہا تھا اور اس نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ دیکھو یہ ہے میرے پاس, یہ ہے میرے پاس, اسی نے کہا یہ قول رسول بھی ہے, اس نے کہا یہ قول رسول ہے, ظاہر ہے کہ قرآن کو جس سورس سے جمع کر رہا تھا اسی سورس کے قول کے نام ہی کو تو حدیث کہا جاتا ہے نا, کوئی الگ تو ہے نہیں. یہ تقسیم کیوں ہو رہی ہے مسلمانوں میں کہ قرآن یہ جمع کریں گے اور حدیث یہ جمع کریں گے؟ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ, جاتے جاتے مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. عبداللہ ابن مسعود سے قرآن لے لینا, ابو ہریرہ سے حدیث لے لینا, حدیث دینے والے سے قرآن کیوں نہیں ملتا؟ کبھی سوچا ہمارے کسی نوجوان نے سوچا کہ یہ حدیث لینے والے کو اتنا پریزرویٹو ڈال کے کیوں رکھا جاتا ہے کہ اس کو محفوظ رکھو, اس کو محفوظ رہنے دو, کاہے کے لیے, کیا بچانا چاہ رہے ہیں آپ اور کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ انسان کو بچائیں گے؟ انسان نے تو خود کہہ دیا کہ ظاہر ہے گنجائش ہی نہیں تھی حدیثوں کو پیش کرنے کی, اگر میں پیش کرتا تو یہ تو میرا حشر برا کر دیتے, اس نے تو کہہ دیا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ خوف, خوف نہ خوف کے عالم میں کتاب کو جمع کیا جا سکتا ہے, نہ خوف کے عالم میں حدیث کو سما کیا جا سکتا ہے. آپ سمجھئے نا, دونوں ہی صورتوں میں مشکلات. ہم نے کہا اسی لیے مشکل کشا کے پاس چلو, اگر مشکل ہو رہی ہے تو مشکل کشا کے پاس چلو. قرآن کے تعلق سے تو علی مشکل کشا ہے, حدیث کے تعلق سے تو علی مشکل کشا ہے. گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو خوف نہیں ہے زمانے کا, اس کو خوف نہیں ہے زمانے کا کہ زمانہ کیا کہے گا, اس کو پرواہ نہیں ہے زمانے کی کہ زمانہ کیا کہے گا, وہ زمانے کا ہے ہی نہیں. زمانے اس کا اس کے ہیں, زمانے وہ زمانے کا نہیں ہے. ہر زمانے کے لیے علی ہے, رہے گا, قیامت تک رہنے والا ہے. مشکل کشائی قیامت تک کے لیے کی ہے. گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک سے منحرف ہوئے تو کیفیت یہ ہوئی کہ پوری قوم تتر بتر ہو کے رہ گئی, پوری قوم تتر بتر ہو کے رہ گئی, منتشر ہو گئی. اور انتشار ایسا کہ وہ انتشار نظر آیا, نظر آیا, تلوار چلی. کل میں نے تذکرہ کیا علی اکبر کی تلوار چلی, بھاگتے ہوئے نظر آئے. یہ ایسا ہی انتشار تھا امت کا, ایسا ہی انتشار تھا, تلوار کا بس نکلنا تھا, کون آ سکتا تھا اس مقابلے پر؟ اسی لیے بہت سنبھال کے رکھا, بہت سنبھال کے رکھا. کہیں 25 برس کے بعد جا کے تلوار کو نیام سے نکالا ہے, اور یہ کہہ کے نکالا ہے کہ اگر کسی کے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ زنگ آلود ہے تو جان لے کہ یہ علی ابن ابی طالب, یہ علی ابن ابی طالب ہے, اس کی تلوار ہے, اس کی سان پہ زنگ نہیں آتا, زنگ نہیں چڑھتا. زنگ وہاں چڑھتا ہے جہاں قلوب پر زنگ ہو, دلوں پر زنگ ہو. جہاں قلب پر زنگ آ جائے تو پھر تلوار تو بہت چھوٹی سی بات ہے. اسی لیے گھبراہٹ سی گھبراہٹ رہی, مگر ظاہر ہے کہ حسین ابن علی نے خوب فیصلہ کیا کہ اب سازشوں کو بے نقاب کر دیا جائے گا, اب سازشوں کو عیاں کر دیا جائے گا, اب مدینے میں رہ کے لڑائی نہیں ہوگی, مکے میں چھپ کے لڑائی نہیں ہوگی, کعبے کے پردے کو لپٹ کے لڑائی نہیں ہوگی, اب لڑائی ہوگی تو ایک کھلے ہوئے میدان میں ہوگی جو قیامت تک نظر آئے, دنیا کو نظر آئے کہ وہ میدان کہ جہاں آب و گیا کوئی صورت ہی نہیں ہے, کوئی صورت ہی نہیں ہے. ارے بے آب و گیا میدان میں ابراہیم نے شاید اپنی اولاد کو اسی لیے بسایا تھا کہ عادی ہو جائے اولاد, عادی ہو جائے اولاد,
ربنا دعا ہے نا ابراہیم کی، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، تیرے محترم گھر کی اندیت میں بعض ذریت کو میں چھوڑ رہا ہوں، اور ہیبیٹاٹ کا عالم یہ ہے۔ ماحول کو اگر سمجھنا ہے تو سنو، نہ پانی ہے، بے آب و گیا ہے، کوئی وہاں پر یعنی سمجھیے ہریالی نہیں ہوتی، وہاں پہ پانی نہیں ہوتا۔ جس نے یعنی اس اعتبار سے اولاد کی تربیت کی ہو، مسلسل تربیت، مسلسل تربیت ہو رہی ہے، ارے 5000 برس کی تربیت کا نتیجہ کربلا ہے کہ پریشان تھوڑی ہے حسین۔ آپ تذکرہ کر رہے ہیں، ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ہم کبھی پیاس کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی ہم بھوک کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر کیا قرآن نے نہیں کہا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تو امتحان لیں گے تمہارا اس سے، یہ بھوک ہے تو امتحان ہے، پیاس ہے تو امتحان ہے، نفس کا اور اموال کا اگر ضرر ہے تو امتحان ہے، اس میں کوئی نقص کی صورت ہے تو امتحان ہے۔ تو امتحان کا تذکرہ کیا انسان اس طرح سے کرتا ہے جس کے نتیجے میں ایک پرسپشن قائم ہو جائے کہ نہیں معلوم بس پیاس کا تذکرہ کرتے تھے، بس بھوک کا تذکرہ کرتے تھے؟ نہیں، تصورات کو درست رکھیے، تصورات کو درست رکھیے۔ اگر کوئی ہیومن ٹارچر آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ آپ کو دکھلانا اس لیے کہ جس تکلیف سے یہ گھرانہ گزر سکتا ہے، خدا کی قسم کوئی اور گھرانہ نہیں گزر سکتا۔ رونا تو اسی بات کا ہے کہ کیا تقصیر ہے اس گھرانے کی، بڑے تو بڑے، چھوٹوں کو نہ چھوڑا جائے، اور چھوٹوں میں ایک وہ چھوٹا، ایک وہ بچہ جس کو صغیر السن کہا گیا، اتنا صغیر کہ دیکھیے اب اس کی سپرلیٹو ہے، اتنا صغیر کہ اصغر، اتنا صغیر کہ اصغر، یہ حد ہے نا، انتہا ہے نا، عمر میں چھوٹے ہونے کی انتہا ہے اصغر۔ مگر عجیب عجیب رنگ کا اکبر ہے اصغر، عجیب رنگ کا اکبر ہے اصغر، کہ باپ نے کہا کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ تو کسی بھی مقتل کی کتاب کو اٹھائیے، ہر مقتل کا لکھنے والا مؤلف یہ کہے گا کہ صدائے نصرت کو بلند کیا ہے اپنی بکا میں علی اصغر نے، یہ ایک ندا کی صورت ہے بکا، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، یہ جو آپ رو رہے ہیں نا یہ ایک صورت ندا ہے، یہ ایک صورت ندا ہے، پہنچ رہی ہے آسمانوں تک پہنچ رہی ہے، یہ ایک عجیب، میں اگر آپ سے عرض کروں کہ اگر یہ ویوز ٹرانسفارم ہو جائیں تو خدا کی قسم ایک ایک آنسو کی بوند میں، ایک ایک یوں سمجھیے کہ آنکھ سے نکلنے والے آنسو کی ایک گفتار ہے، اور اس کو کہتے ہیں گفتار کربلا، یہ گفتار کربلا ہے، اس گفتار کو پہلے پہل، پہلے پہل اس کو انٹروڈیوس کیا ہے علی اصغر نے، کہ ایک انداز ہے نصرت حسینی کی یہ بھی کہ بابا نے کہا اما من ناصرن ینصرنا، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا، تو بے اختیار ایک علی اصغر کی پکار بلند نہیں ہوئی تھی، کل ناموس رونے لگے، سر پیٹنے لگے، اور ایک مرتبہ پردہ الٹ کے ایک بی بی نے کہا مولا کچھ آپ کے علم میں ہے کہ ہم پر کیا گزر گئی، کچھ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں کیا گزر گئی، کہ قیامت گزر گئی، کہا کیا ہوا، ارے میں زندہ ہوں، ابھی تو حسین ہے، ابھی تو حسین نے کہا آقا آپ تو جی رہے ہیں مگر یہ تڑپ تڑپ کے جان دے رہا ہے، آپ تو جی رہے ہیں مگر اصغر میرا مر رہا ہے، آگے ذرا دیکھیے تو صورت۔ اب ایک مرتبہ وہ جس بچے کا عالم یہ ہو کہ زندگی کی کوئی رمق جہاں باقی نظر نہ آتی ہو، ماں نے جواب دے دیا ہو،
پیدا کرنے والی ماں کہ اب ساکت ہے, سامت ہے, کچھ نہیں بولتا. ایک مرتبہ کہا لاؤ بچے کو تو لاؤ, بچے کو تو لاؤ, ام رباب بچے کو لاؤ. ماں نے کہا آقا آقا حرکت نہیں کرتا, حرکت نہیں کرتا. ایک آواز تھی آواز گریا, اس کے بعد حرکت نہیں ہے. جیسے ہی یہ بچہ باپ کے ہاتھوں پر منتقل ہوا, اس ہاتھوں میں منتقل ہونے کو یہاں سے انتقال وہاں انقلاب, یہاں منتقل وہاں منقلب. دیکھیے تھوڑی ہی دیر کی بات ہے, یہ بہت تھوڑی سی دیر ہے. انتقال باپ کے ہاتھ میں یہاں ہو چکا, یہاں وہاں تو انقلاب برپا کیا علی اصغر نے. یہ انتقال ہوا اس طرح سے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی باپ کے ہاتھوں پہ یہ بچہ آیا, بے اختیار سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ ایک مسکراہٹ کھیل گئی. یہ مسکراہٹ ایسی مسکراہٹ تھی کہ حسین بھی بے ساختہ علی اصغر کے چہرے کو دیکھ کر کھل اٹھے. حجت خدا کے بیٹے ہونا, مگر عجیب طرز اختیار کیا تم نے علی اصغر. یہ کیا طرز ہے, اب تمہاری بھی قربانی دی جائے گی, اب تمہارا بھی خون اس طرح سے بہے گا. اچھا سمجھ گئے. دیکھیے اس بچے کی کہانی کو اگر میں شروع سے بیان کروں تو ایک جملے میں آپ سن لیجئے کہ جب قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا اور بچہ ہمک کے فاطمہ صغرا کے گود میں آ گیا اور ماں نے بھی لینا چاہا اور ماں کی گود میں بچہ واپس نہیں آیا, تو باپ نے جا کے کان میں کچھ کہا تھا علی اصغر سے. باپ نے کہا تھا تو بچہ بے اختیار بابا کے ہاتھوں پر آ گیا. باپ نے کہا بچہ آ گیا, یہاں بچے نے کہا باپ آ گیا. باپ آ گیا, اب جو آیا تو ایک مرتبہ کہا ام میرا باپ بچے کا شلوکا تو بدل دو, بچے کا لباس تو بدل دو. ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اس کو پانی پلانے کے لیے لے جائیں گے. صبح سے دیکھنے والی ماں نے یہ دیکھا تھا کہ ایک ایک جاتا اور پھر واپس زندہ سلامت نہ آتا, مگر یہاں تو امام کہہ رہے ہیں کہ ہم لے جائیں گے اور پانی پلائیں گے, بچے کو پانی پلائیں گے, لباس بدل دو. حجت خدا ہے حسین, ایک مرتبہ سر کو جھکا کے ام رباب نے علی اصغر کو اپنے ساتھ لے جا کر لباس کو تبدیل کر کے واپس حسین کے آغوش میں دے دیا. باہر نکلے, تمازت کا یہ عالم تھا کہ بلا کی گرمی تھی, سخت دھوپ تھی, آفتاب پوری تمازت کے ساتھ روشن تھا. ایک مرتبہ وہی عمل جو سنت نبوی ہے دہرایا کہ جیسے مباہلے میں حسین کو لے کے چلے تھے سرکار رسالت مآب کہ ابا کے دامن کو ڈال دیا تھا, ابا کے دامن کو علی اکبر پر ڈال دیا, کلیجے سے لگا لیا. اور ایک مرتبہ جا کے اب ذرا مقام بلند پہ کھڑے ہو اور صرف اتنا کہا, دیکھو اگر تم سمجھتے ہو کہ میں قصوروار ہوں, میری تقصیر ہے, میری خطا ہے, تو دیکھو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ بچوں پر ظلم نہ کیا جائے. یہ دیکھیے عجیب منزل ہے, اون محمد قتل کیے جا چکے. انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ بچوں پہ ظلم نہ کیا جائے, انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو پیاسا نہ رکھا جائے, انسانیت کا تقاضا ہے کہ ان کو ظاہری حیات کی نعمتوں سے محروم نہ رکھا جائے. یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ کہا, تم یہ سمجھتے ہو کہ میں شاید قرآن کو لے آیا ہوں, مگر دیکھو تو کہ میں کیا لایا ہوں. یہ کہہ کے ایک مرتبہ ابا کے دامن کو اب جو سرکایا تو ایسا لگا بدلی سے چاند نکل آیا, چاند نکل آیا. ہاتھوں پر علی اصغر کو بلند کیا اور کہا ہے قوم جفا کار, اگر میں خطا کار ہوں تو میرے بچے کا تو قصور نہیں ہے. خدا شاہد ہے 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پہ بلند کیا, پلٹ پلٹ کے رونے والے بڑے بڑے پہلوان, بڑے بڑے جنگی پہلوان رونے لگے, مڑ مڑ کے رونے لگے. عمر سعد نے کہا ہرملا
کیا بات ہے، انتظار کاہے کا کر رہا ہے؟ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ لشکر منقلب ہو جائے، یہ لشکر پلٹ جائے، یہ لشکر چلا جائے؟ آخر جواب کیوں نہیں دیتا حسین کے سوال کا؟ ایک مرتبہ ہرملا نے ایک تیر کو نکالا، سیخ شعبہ تیر، جس سے جنگلی جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا، ایک مرتبہ اس کو چلے میں جوڑا، کھینچا، تیر چلا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ اب منقلب ہو گیا، انقلاب کا آغاز ہو چکا تھا، منقلب ہوا، بازو کو چھیدتا ہوا تیر چلا گیا، بچہ ایک مرتبہ سسک کے مر گیا، کچھ بوندیں تھی جو حسین کے ہاتھ میں آئیں، بے اختیار چاہا آسمان کی طرف پھینک دیں، آواز آئی، حسین قیامت تک کے لیے ایک بوند پانی کی نہیں برسے گی، زمین کی طرف چاہا کہ پھینک دے، آواز آئی، سچ حسین دانے گندم قیامت تک نہیں اگے گا، کیا کرتے یہ کہتے ہوئے کہ پروردگار میرا بچہ ناقے سالے سے تو کم نہیں، یہ کہہ کے ایک مرتبہ صورت پر، اپنے چہرے پر علی اصغر کے خون کو مل لیا، اب کیا کرے حسین، بچہ تو ماں سے لے کے چلے تھے، گئے پھر واپس آئے، اسی اثنا میں کسی نے جا کے کہا میرا باپ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آتے ہیں خیمے تک پھر چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں پھر چلے جاتے، سات مرتبہ اس طرح سے کیا، ایک منزل آئی، ایک منزل آئی، حسین نزدیک قیام آئے، خیمے کے نزدیک آ کے کہنے لگے ارے کوئی ہے جو ام رباب کو بلائے، سر جھکا کے تعظیمن آ گئی، کہا ام رباب ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم بہت شرمندہ ہیں، تیرے بچے کو پانی پلانے کے لیے لے کے گئے تھے، یہ لے یہ تیرا بچہ ہے، ماں نے سر نہیں اٹھایا، ماں نے کچھ نہیں کہا، مگر ایک مرتبہ ام رباب نے دیکھا کہ حسین نے کہا، مگر ام رباب گھبرانا نہیں، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، دیکھیے ام رباب کی تمناؤں کا مرکز والی تو میرا موجود ہے نا، میرا والی تو موجود ہے، نہیں گھبرانا، نہیں گھبرانا، آؤ آؤ، خیمے کے پیچھے پیچھے لے کے چلے، ذوالفقار کو نیام سے نکالا، ایک مرتبہ زرز کربلا کو کھودنا شروع کیا، کھودنا شروع کیا، ایک قبر کو بنایا، قبر کو میں علی اصغر کو رکھا، ام رباب کو اطمینان تھا، صبح سے جانے والا کوئی دفن نہیں ہوا تھا، مگر وہ ماں کیا کرے کہ جب 11 محرم کو قافلہ لٹا ہوا چلا، نو کے نائزہ پر اس نے ایک چھوٹے بچے کا سر بھی، حسین